بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہود کی 45 سے لے کر 47 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے احمد میر زادے. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت. پھر پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا جس میں اخبارات کی شہ سرخیاں اور کچھ تفصیلی خبریں شامل رہیں گی. اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا خلقت کی رانائیاں. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. سامعین ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران کی بحریہ کسی بھی ملک کو ایران سے اجازت لیے بغیر خلیج فارس میں داخل ہونے نہیں دے گی. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے روایتی موقف سے ہٹ کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کرتی ہے. ہندوستان میں حزب اختلاف پر مفت کی ریوڑیوں کا کلچر پھیلانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے الزام پر عام آدمی پارٹی کا سخت ترین رد عمل جاری ہے. افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کی ہلاکت کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کے عمل میں تیزی آنی چاہیے. اور اسلامی جمہوریہ ایران مسلم ملکوں کے کھیلوں میں 56 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران کی بحریہ کسی بھی ملک کو ایران سے اجازت لیے بغیر خلیج فارس میں داخل ہونے نہیں دے گی. ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے بحری کمانڈوز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کے دوران بتایا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران بحریہ کے جوانوں نے 200 سے زیادہ کامیاب فوجی کارروائیاں انجام دی تھیں جو کہ اس فوج کی نمایاں کارکردگی اور تجربہ کار ہونے کا کھلا ثبوت ہے. انہوں نے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی غیر علاقائی طاقت خلیج فارس میں داخل نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ بحری افواج ایران کے وقار و اقتدار اعلی کی محافظ ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی بحریہ اپنا استحکام برقرار رکھتے ہوئے کھلے سمندر میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی. ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم دنیا کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، جو کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بنیادی اصول میں شامل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اپنے روایتی موقف سے ہٹ کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیے جانے کے بعد وہ پی ڈی ایم سے ہر موضوع پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان اب تک یہ کہتے رہے ہیں کہ بدمعاشوں اور لٹیروں سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ عمران خان نے پی ڈی ایم سے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت الجھن میں ہے، کیونکہ وہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے فوری انتخاب نہیں چاہتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں ایک اور توسیع کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف سمیت فوج میں تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں فوج میں میرٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ بہترین افسران رینک کے ذریعے اوپر آ سکیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف پر مفت کی ریوڑیوں کا کلچر پھیلانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے الزام پر عام آدمی پارٹی کا سخت ترین رد عمل جاری ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ایم پی سنجے سنگھ نے جمعے کی شام ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کی سخت مذمت کی، جس میں انہوں نے کسی پارٹی کا نام لیے بغیر اپوزیشن پر مفت ریوڑیاں بانٹنے کا الزام لگایا تھا۔ عام آدمی پارٹی کے رکن راجیہ سبھا سنجے سنگھ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اپنے امیر دوستوں کو بقول ان کے 19 لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ پہنچاتی ہے اور عام لوگوں کو سہولتیں فراہم کیے جانے کو مفت کی ریوڑی کہہ کر توہین کر رہی ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے بیان میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ ان کا نشانہ براہ راست عام آدمی پارٹی تھی، کیونکہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت نے ایک معینہ سطح تک بجلی اور پانی کے استعمال کو مفت کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپتالوں میں غریبوں کا مفت علاج اور بچوں کی مفت تعلیم بھی دہلی کی عام آدمی پارٹی کی حکومت کی پالیسیوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ملک میں غریبوں کو علاج اور ان کے بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت دی جائے۔ متحدہ چین کے اصول کی حمایت کرنے والے اولین ملک کی حیثیت سے ہندوستان نے ایک بار پھر اس پالیسی پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باغچی نے کہا ہے کہ متحدہ چین کے بارے میں ہماری پالیسی پوری طرح واضح ہے اور اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہندوستان فریقین سے صبر و تحمل سے کام لینے اور علاقے کی صورتحال میں کسی بھی یک طرفہ تبدیلی سے گریز کی اپیل کرتی ہے تاکہ کشیدگی کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے دہلی میں واقع چین کے سفارت خانے نے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ متحدہ چین کے اصول کی حمایت کرنے والے اولین ملک کی حیثیت سے ہندوستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں علاقائی امن و استحکام کو باقی رکھنے کی کوششوں اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ امریکی عوامی نمائندگان کی سربراہ کے متنازع دورے تائیوان کے بعد تائپے اور واشنگٹن سے بیجنگ کی کشیدگی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ چین جزیرہ تائیوان کو اپنا اٹوٹ حصہ قرار دیتا ہے اور اس علاقے کی خود مختاری کے بارے میں کئی بار خبردار کر چکا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے جزیرہ تائیوان کو علیحدگی پر اکسا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران اور حماس کے تعلقات کبھی بھی تعطل کا شکار نہیں ہوئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق خالد مشعل نے اپنے ایک تازہ بیان میں اخوان المسلمین کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کو مسترد کرتے ہوئے اس نوعیت کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایران اور حماس کے تعلقات کے بارے میں بھی تفصیلات پیش کرتے ہوئے بتایا کہ شام سے اپنا دفتر منتقل کرنے پر تہران اور حماس کے تعلقات متاثر ضرور ہوئے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ایران نے تمام تر مشکلات کے باوجود فلسطینی مزاحمت کی حمایت جاری رکھی ہے۔ خالد مشعل نے حماس اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ حماس کے سلسلے میں ریاض کے رویے میں تبدیلی کی بظاہر کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں ریاض سے سعودی جیلوں میں قید حماس کے ارکان کی رہائی کا بھی مطالبہ پیش کیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ القاعدہ دہشت گرد گروہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کی ہلاکت کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کے عمل میں تیزی آنی چاہیے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ الزواہری کے قتل کے بعد طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کی رفتار تیز ہونی چاہیے تاکہ طالبان ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے جواب دہ ہو سکیں۔ انہوں نے اس دعوے کا اعادہ کیا کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ کے کسی بھی رکن کو القاعدہ کے سرغنہ ایمن الزواہری کی کابل میں موجودگی کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی وجہ انٹیلیجنس کے میدان میں نا تجربہ کاری قرار دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے امریکیوں کے حملے میں ایمن الزواہری کی ہلاکت کی جانچ کے لیے ایک ٹیم تشکیل دینے کا عندیہ دیا ہے۔ چاقو کے حملے کی زد میں آنے کے بعد قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والا ملعون مصنف سلمان رشدی وینٹیلیٹر پر آ گیا ہے۔ سلمان رشدی کے ترجمان اینڈو ویلی نے جمعے کی رات بتایا کہ گھنٹوں تک آپریشن روم میں رہنے کے بعد سلمان رشدی بات کرنے پر قادر نہیں ہے اور وینٹیلیٹر کے ذریعے سانس لے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 75 سالہ سلمان رشدی کی ایک آنکھ جا چکی ہے، ہاتھ کی نسیں کٹ گئی ہیں اور جگر بھی چاقو کے وار کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آیات شیطانی کتاب کے ملعون مرتد مصنف سلمان رشدی پر جمعے کے روز نیو یارک میں اس وقت حملہ ہوا جب وہ ایک پروگرام میں اپنی تقریر شروع کرنے جا رہا تھا۔ نیو یارک پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیو یارک پولیس نے نیو جرسی کے رہنے والے 24 سالہ ہادی متر کو سلمان رشدی پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پولیس نے مبینہ حملہ آور کی شہریت اور ریکارڈ کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ سیونی فوجیوں نے غرب اردن پر اپنے تازہ حملے میں ایک صحافی کو زخمی کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز ہونے والی ان جھڑپوں میں ایک رپورٹر زخمی جبکہ متعدد فلسطینی شہری گرفتار کر لیے گئے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت نے اس سے پہلے بھی بارہا صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دو مہینے پہلے الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کو صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ دم توڑ گئیں۔ شیریں ابو عاقلہ کے بعد بھی ایک اور فلسطینی رپورٹر صہیونیوں کے ہاتھوں شہید ہوا، تاہم صہیونی فوجیوں کو کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ انسانی حقوق کے مغربی دعوے دار بھی ان جرائم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اس نے ماسکو کو دہشت گردی کا حامی قرار دینے کی کوشش کی تو دونوں ملکوں کے تعلقات کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ روسی وزارت خارجہ کے شعبہ شمالی امریکہ کے ڈائریکٹر الیگزینڈر دار چیف نے کہا ہے کہ اگر امریکی سینٹ نے روس کو دہشت گردی کا حامی ملک قرار دینے کا بل پاس کرنے کی کوشش کی تو یہ اقدام ماسکو واشنگٹن تعلقات کو ناقابل واپسی مقام پر پہنچانے کا مترادف ہوگا۔ روسی عہدیدار نے واضح کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام دو طرفہ سفارتی تعلقات کو زبردست نقصان پہنچائے گا، یہاں تک کہ باہمی تعلقات منقطع بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران مسلم ملکوں کے کھیلوں میں 56 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پانچویں اسلامی یکجہتی کھیل ترکی کی میزبانی میں قونیہ شہر میں جاری ہیں۔ ان کھیلوں میں شریک ایرانی دستہ اب تک سونے کے 22، چاندی کے 18 اور کانسی کے 16 تمغے حاصل کر چکا ہے اور میڈل انڈیکس میں دوسرے نمبر پر کھڑا ہے۔ میڈل انڈیکس میں ترکی پہلے نمبر پر ہے جبکہ ازبکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ ترکی کے دستے نے سونے اور چاندی کے 48 48-48 جبکہ کانسی کے 41 تمغے جیتے ہیں۔ ازبکستان نے سونے کے 18، چاندی کے 14 اور کانسی کے 21 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اسلامی یکجہتی کھیلوں میں شریک ایرانی پہلوانوں نے سب سے زیادہ 12 تمغے حاصل کیے ہیں، جن میں سونے کے 7، چاندی کے 2 اور کانسی کے 3 تمغے شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سمعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، اس وقت تو ایک بہت بڑی خبر جو کل شام سے چل رہی ہے وہ نیو یارک میں سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ آپ اس حوالے سے، آپ کے پاس تازہ ترین خبریں کیا ہیں، اور اس پوری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت اس خبر کا سورس چونکہ ویسٹرن میڈیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری خبر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کو اصطلاحاً جو میڈیا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آدھا سچ ہے کہ جو ابھی دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عموماً اس طرح کے واقعات کو انٹرنیشنل میڈیا، بالخصوص ویسٹ کا میڈیا، اپنے مفادات کے تحت اس کو پیش کرتا ہے۔ وہ جتنے مفادات اس کو اس سے مل سکتے ہیں اتنا اس وہ خبر کو لمبا کرتے ہیں۔ جہاں پہ انہیں محسوس ہو کہ اس خبر کو سنسر کرنے سے ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں تو اس خبر کو مکمل سنسر کر دیتے ہیں۔ لہذا اس خبر پہ اس حد تک ہی اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن اس واقعے میں اس کو کتنے شاتم رسول کو، اس گستاخ رسول کو کتنے زخم آئے ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔
چاقو کا حملہ ہے، مکہ ہے،
جی ہاں، یہ اب چاقو کے اتنے اور مکے کے اتنے جو خبروں میں جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک رپورٹر کی خبر ہے اور سورس وہی ان کی اپنی ہے۔ اب آپ جتنے ویڈیو کلپس اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی وہ واردات کی تصویر نہیں ہے کہ جب وہ حملہ کر رہا ہے یا جب وہ مثلا مکے مار رہا ہے یا چاقو چلا رہا ہے، بلکہ اس کے بعد یا اس کے پہلے کی تصویر ملتی ہے، وہ تصویر نہیں ملتی ابھی تک کہیں پہ۔ وہ تصویر جو ہے کسی نے بریک نہیں کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کنٹرولڈ ہے۔ یعنی وہاں پہ وہ جو پورا سسٹم تھا، وہاں پہ جو صحافی تھے، وہاں پہ جو میڈیا کوریج کی اجازت تھی، وہ ایک کنٹرولڈ قسم کی تھی۔ ورنہ اگر آزاد جگہ ہوتی، البتہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس گستاخ رسول کے اس کتاب کے بعد اس کو شاید ایک سزا ہے دنیا میں کہ اس کو پھر آزادی سے زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملا، اور جہاں بھی اس کے بعد وہ گیا ہے تو یا تو بہت ہی کہتے ہیں کہ ہائیلی سیکیور، یعنی جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور کسی ملک کے اسٹیٹ کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سطح کی جو ہے وہ اس کو سیکیورٹی دی جاتی تھی۔ اب یہ کیوں دی جاتی تھی، کس لیے دی جاتی تھی، اس پہ بھی اگر ٹائم ہوا تو ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن اس طرح کی سیکیورٹی میں جو لوگ کہیں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بہت ہی تلخ ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی گویا کوئی ایک طرح کے ایک جیل اور زندان میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ
بھی اس کے میں یہ بھی معذرت چاہتا ہوں، یعنی کہ یہ جو زندگی گزار رہے تھے، ہمیں کچھ عرصے پہلے سے یہ خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ یہ اپنی اس مثلا ایک عادی زندگی کے علاوہ ایک نفسیاتی مریض بھی تقریباً جو ہے نا، جس طرح
دیکھیں ہوتا ایک, ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اس نے جرم کیا ہے، اس احساس جرم جو ہے وہ بھی اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوگا، اس کو اندر سے جو ہے وہ کرتا ہوگا کہ وہ اس نے یہ کیا غلطی کی ہے کہ کسی کے کہنے پہ کی ہے، یا خود شیطان اس پہ غالب ہو گیا اور اس نے یہ ایک ایسا بلنڈر کر دیا۔ ایک تو اس کا اندر کا ضمیر ہے، چونکہ ہر انسان کا ایک اپنا ایک اندر کا ضمیر اسے، جسے کہتے ہیں نا، کچوکے، اور اس کو اندر سے جو ہے وہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ذات اس مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے، یعنی اس کے عنوان سے گیا گزرا مسلمان بھی ہوگا تو اس وہ توہین برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا لیکن توہین اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور وہ اس توہین کا کوئی بھی ریئیکشن دے سکتا ہے، وہ خود کچھ کاروائی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور خالی ہاتھ کسی کا گلا دبانے کی حد تک ہو سکتا ہے، اور یہ اس کو احساس ہے، یعنی سلمان رشدی منحوس کو اس کا جو ہے وہ علم تھا کہ مسلمانوں کے اندر اس مسئلے میں کتنا ریئیکشن ہے، لہٰذا اس کو ہر چلتی پھرتی مخلوق اپنے قاتل کے طور پہ نظر آتی ہوگی، وہ اپنے اس انتہائی محفوظ سیکیورٹی کے اندر بھی ہر فرد پہ ایک شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا کہ یہیں سے کوئی جو ہے وہ میرے اوپر حملہ آور ہو کے میری جان کو مثلاً وہ میری جان نہ لے لے، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی زندگی تو ایسی ہی ہونی چاہیے، اور وہ جو آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض بھی تھا اور پھر ظاہر ہے
اس کی نجی زندگی بھی تقریباً پوری اس کی
طلاق اور بیوی اور یہ جو خاندانی زندگی تھی وہ بھی بڑی ڈسٹرب تھی،
یعنی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کو عذاب جھیل رہا تھا
ایک طرح کا، یعنی جو جرم کیا ہے اس کا تو اتنا شدید عذاب ہے کہ اس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو بظاہر ہم دیکھتے ہیں اس کی جو زندگی ہے اس گناہ کے ارتکاب کے بعد، وہ واقعاً اس کے لیے ایک جہنم سے جو
اطلاعات یہ بھی تھیں کہ تقریباً 10 سال تک تو وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا تھا،
ایسی بہت ساری چیزیں، یعنی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بعض لوگ جو اس سے بڑی چھوٹی سطح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں وہ جان کی خوف کی وجہ سے اب نہیں نکلتے، اور جن کا کوئی خدا رسول آخرت دنیا پہ بھروسہ ہی نہ ہو ان کے لیے تو سب یہی دنیا ہے، تو وہ اس دنیا کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے 10 سال کیا وہ 20 سال بھی کسی ایک جسے کہتے ہیں چھوٹے سے کمرے میں بھی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ میں بس سانس آتی رہے میری، تو چونکہ زندگی کے بارے میں جو تصور ہے ان کا تو اس کے مطابق تو پھر وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ہر طرح کا جو ہے وہ فعل انجام دے سکتے ہیں۔
بس یہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر ابھی جو ہے وہ ایک طریقے سے میڈیا اور
ابھی کچھ پہلو اس کے کچھ زاویے ابھی پوشیدہ ہیں، وہ وقت آنے کے ساتھ آئیں گے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ واقعہ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا، اس کے بارے میں کوئی انہونا یا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہو، نہیں یہ کسی وقت بھی جب بھی اس نے منظر عام پہ آنا تھا اس کے ساتھ یہ ہونا تھا۔
آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ خود ساختہ بھی ہو؟
بھی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی آدھا سچ ہے، یعنی اگر اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے ذریعے سے اسلام کی ویلیوز کو اگر ٹارگیٹ کیا گیا تو اس سے پھر یہ شکوک و شبہات زیادہ اٹھیں گے کہ اس واقعے کو زندہ کر کے کون سے 3-4 اور بڑے واقعات سے توجہ ہٹائی گئی ہے، یعنی ابھی اس وقت کلیئر نہیں ہے کہ 1-2 دن میں سمجھ آ جائے گی کہ کہیں کوئی اور بڑا واقعہ ہو رہا ہے جو ہمیں علم میں نہیں ہے اور وہ سامنے آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ پلان کر لیا ہے کہ ایک ایسے واقعے کو اتنا اچھال دو کہ سب کی توجہات اس طرف رہیں اور نیچے سے وہ مسئلے کو وہ نکال دیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ان کے در دربار میں آ جاؤ سوال کو صدا سے پہلے بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے شان رضا سے پہلے ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب
سامی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 22 مرداد 15 محرم الحرام اور 13 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے پندرہ محرم الحرام 353 ہجری قمری کو مشہور و معروف محدث اور دانشور ابن ساکن کا انتقال ہوا مورخین نے ابن ساکن کی کثرت کے ساتھ حدیث اور روایات نقل کرنے کے سلسلے میں تعریف کی ہے اور ان کو وہ پہلا محدث قرار دیا ہے جنہوں نے صحیح بخاری کو مصر میں رواج دیا اس مسلمان دانشور کی کتاب الحروف فی صحابہ کافی مشہور ہے اس کتاب میں صحابہ کرام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں پندرہ محرم الحرام 589 ہجری قمری کو مشہور عالم دین اور محدث علی بن موسیٰ بن جعفر المعروف سید ابن طاؤس عراق کے شہر حلہ میں پیدا ہوئے حلہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید ابن طاؤس بغداد چلے گئے جہاں انہوں نے 15 سال تک زندگی بسر کی آپ علم و دانش کے میدان میں امتیازی حیثیت رکھنے کے ساتھ زہد و تقوی میں بھی یگانہ روزگار تھے سید ابن طاؤس نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں سب سے مشہور واقعہ کربلا اور انقلاب حسینی پر لکھی جانے والی کتاب اللہوف ہے جو اس واقعے کی معتبر ترین اور سب سے زیادہ مستند ماخذ میں شمار ہوتی ہے یہ کتاب ایران لبنان اور عراق میں کئی بار زیور طبعہ سے آراستہ ہوئی ہے اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں سعد السعود اور الاقبار بصالح الاعمال سید ابن طاؤس کی دو دیگر اہم کتابیں ہیں
15 محرم الحرام 1185 ہجری قمری کو مشہور ایرانی خطاط عبد المجید طالقانی نے وفات پائی. انہوں نے فن خطاطی میں جدتیں پیدا کیں، چنانچہ اکثر مورخین نے ان کا ذکر ایک نامور اور صاحب طرز خوش نویس کے نام سے کیا ہے. عبد المجید طالقانی ابتدا میں خط نستعلیق میں لکھتے تھے اور بعد میں خط شکستہ کی طرف راغب ہوئے. ان کے نمایاں فن پاروں میں کلیات سعدی کے ایک نسخے کے علاوہ کئی دیگر متفرق تحریریں نظر آئی ہیں. عبد المجید طالقانی ایک شیرین سخن شاعر بھی تھے، چنانچہ انہوں نے خوبصورت غزلیں لکھی ہیں. ان کا مجموعہ کلام دیوان خوش کے نام سے معروف ہے. بائیس مرداد 1332 ہجری شمسی کو شاہ ایران نے خفیہ طور پر وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کو معزول کر کے جنرل زاہدی کو وزیر اعظم بنا دیا. یہ فیصلہ امریکہ اور برطانیہ کے اشارے پر کیا گیا، وہ اس لیے کہ مصدق کی حکومت نے عوام کی حمایت سے 1330 ہجری شمسی میں ایرانی تیل کی صنعت کو قومیاں لیا تھا. شاہ ایران ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کے نتائج سے بچنے کے لیے ایران کے شمالی علاقے کی طرف چلا گیا. جب ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کا منصوبہ ناکام ہوا تو وہ عراق اور پھر اٹلی چلا گیا، لیکن شاہ کے ملک سے فرار کے 6 دن بعد امریکہ اور برطانیہ کے توسط سے 28 مرداد کو ایک بار پھر بغاوت ہوئی. مصدق کی معزولی کے بعد شاہ ایران واپس آ گیا اور اپنی جابرانہ حکومت کو جاری رکھا. اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے ایران کی دولت اور خزانے، خصوصاً تیل کی دولت کو خوب لوٹا. بائیس مرداد 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جدوجہد میں اضافہ ہونے پر اصفہان میں وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے. شاہی حکومت کے خاتمے کے لیے اصفہان کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑے پیمانے پر ان میں شرکت کی. اصفہان کے باشندوں کی طرف سے ہونے والے ان مظاہروں اور سیاسی جدوجہد کی وسعت اور اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ شاہی حکومت نے وحشت زدہ ہو کر اصفہان میں مارشل لا کا اعلان کر دیا. سمعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت،
قافلہ رسیدات، قافلہ رسیدات، رنج سفر چشیدات، حسین عزیز فاطمہ، حسین عزیز فاطمہ.
Thank you. سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اہل سنت دانشوروں کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا کسی سنتی تھی آواز تقبل منا، دیکھ کر سوئے فلک زینب کبرا نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے سبت رسول ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول۔ کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے نہ صرف شیعوں اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کی ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے مختلف مذاہب اور عقائد کے بہت سے آزاد منش لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی بن گئی ہے۔ پوری تاریخ میں مختلف مذاہب کے حامل بہت سے مفکرین نے عاشورہ کے انقلاب کے بارے میں بات کی ہے۔ اس پروگرام میں ہم ایک اور اہل سنت عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کا دل اہل بیت رسول علیہ السلام کی محبت سے جڑا ہوا تھا۔ عباس محمود عقاد ایک مصری شاعر، مصنف، مورخ اور صحافی ہیں جنہوں نے اہل بیت اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور کربلا کے واقعے کے حوالے سے کتابیں تحریر کی ہیں۔
سامعین، عباس محمود عقاد مصر کے ان نامور اور ممتاز ادیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ادبی میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعرانہ اور خوش لہن تحریر سے مختلف موضوعات میں 100 سے زائد کتابیں اور ہزاروں مضامین لکھے ہیں۔ عقاد اپنی نو عمری سے ہی ایک مضبوط شخصیت، بھرپور ذہانت اور سائنس اور علم کے عالم مقام کو فتح کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے افکار و نظریات کو ایک سمت بخشی اور اپنے دور کے مفکرین سے تعلق استوار کر کے اور انگریزی، جرمن اور فرانسیسی زبانوں پر عبور حاصل کرتے ہوئے ملک کی برجستہ علمی شخصیات میں شمار ہونے لگے۔ 1934 میں ادیبوں، صحافیوں اور سیاسی شخصیات کے ایک گروپ نے ان کی علمی اور ادبی کاوشوں کو سراہنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا اور انہیں اعزاز سے نوازا۔
اہل سنت علماء اور دانشوروں کی نظر میں اہل بیت علیہ السلام قرآن مجید کی محبت کو سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کے مطابق، جس میں ارشاد ہوتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، اور اسی عظمت کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اہل سنت علماء اور دانشور اہل بیت علیہ السلام کی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عباس محمود العقاد نے بھی اس میدان میں بہت سی تحریریں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ انہوں نے اب قرۃ محمد کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور مطلع النور میں آپ کی بعثت کے حوالے سے قلم فرسائی کی ہے اور نہایت بہترین انداز میں وجہ تخلیق کائنات کی شان و اوصاف بیان کیے ہیں۔ کتاب حسین ابو الشہدا تحریک عاشورا کی ابتدا اور بنی ہاشم کی شان و عظمت اور بنی امیہ کے سیاہ کارناموں کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقام کو اس قدر بلند قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یزید سے تشبیہ دینے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ یزید میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ ان کا موازنہ کیا جائے۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں، میں حسین اور یزید کا موازنہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی ذاتی خصوصیات کے مطابق اس موازنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ یزید کے لیے کوئی چھوٹی یا بڑی فضیلت موجود ہی نہیں تھی، جبکہ معاویہ جیسے لوگوں کے اقرار کے مطابق حسین علیہ السلام میں کوئی عیب موجود نہیں تھا۔ جب معاویہ نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ حسین کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ لکھیں تو انہوں نے کہا، حسین میں عیب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیوان کر دیا تو نے، جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا، جو دھندلا ہو چلا پہلا ورق منشور فطرت کا، تو اپنے خون دل کو زیب عنوان کر دیا تو نے، بنا کر شمع تور اپنے لہو کے گرم قطروں کو، بنا کر شمع تور اپنے لہو کے گرم قطروں کو، دیارے ذہن عالم میں چراغاں کر دیا تو نے، بنا کر بات پیغمبر کو ہے پیغمبری بخشی، بنا کر بات پیغمبر کو ہے پیغمبری بخشی، چھڑک کر خون کو قرآن پہ قرآن کر دیا تو نے، نظر اٹھتی ہے سوئے جوش تو حیرت یہ ہوتی ہے۔
سامعین، عقاد کے نقطہ نظر سے امام حسین علیہ السلام ایک ایسے خاندان سے ہیں جو عدل و انصاف کے اصولوں پر پلے بڑھے، اور آپ امامت کے نظام کو قائم کرنے کے در پہ تھے، جبکہ اموی خاندان ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ ایک دنیاوی حکومت تشکیل دے اور اپنی دنیاوی کامیابی حاصل کر سکے۔ عقاد نے ان دونوں خاندانوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بنی ہاشم خاندان نے مکے میں رہ کر لوگوں کی خدمت کی اور ان کے معنوی مقام کو بلند درجے تک پہنچانے کو اپنا نصب العین سمجھا، لیکن اموی خاندان نے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی دولت حاصل کرنے کے لیے شہروں کو فتح کرنے کا مشن انجام دیا، اور جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان اور اس کے بیٹے معاویہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، یہاں تک کہ اس فتح کو دنیاوی سمجھا جاتا تھا۔ جب ابو سفیان نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس سے کہا، کتنی بڑی بادشاہی ہے؟ عباس نے کہا، کوئی بادشاہ اور بادشاہت نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت اور رسالت ہے۔ عقاد کا خیال ہے کہ بنو امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان کشمکش جاری رہی، یہاں تک کہ اختلاف اس مقام پر پہنچ گیا جہاں دونوں کے درمیان تعلق کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ یہ جد و جہد کبھی نہیں رکی اور نسل در نسل جاری رہی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے راستے کا انتخاب کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ حق کے راستے کے انتخاب میں سختیاں بھی ہوتی ہیں اور دین مبین اسلام کی خاطر ان سختیوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو بنی امیہ نے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا جس میں صرف دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا گیا اور انسان کی معنوی اقدار کے تحفظ پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہداف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں اپنے جد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے احیاء قرآن کی حفاظت اور دین اسلام کو محفوظ بنانے کے لیے نکل رہا ہوں۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن ایمان کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا، یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے، اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے، کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے، یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے، سرے بری جہاد جاری ہے، شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز، پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز، میرے حسین کو اب تک ہے اپنی بات پہ ناز، جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز، یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے، پکار اٹھا زمانہ حسین جیت گئے، حسین نے بڑا احسان کیا رسولوں پر، ناچان دی اسلام کے اصولوں پر۔
عباس محمود العقاد نے یزید کی امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے مطالبے کے بارے میں قطعی اور نازک نکات کا ذکر کیا ہے۔ ان کے نقطہ نظر سے اس ذلت آمیز بیعت سے بھاگنا جسے یزید امام حسین علیہ السلام پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا امام عالی مقام کے قیام کی ایک وجہ ہے۔ اس لیے وہ لکھتے ہیں، یہ اور بھی تعجب کی بات ہے کہ حسین علیہ السلام کو یزید جیسے شخص کی بیعت کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ آپ یزید کی خلافت کو سہارا دینے کا ذریعہ بنیں اور وہ اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں کہ یزید خلیفہ وقت ہے۔ خلافت کے حق کا مالک ہے۔ اس وقت حسین علیہ السلام کے لیے کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا، یا تو وہ بیعت کریں یا پھر قیام کریں۔ امام حسین علیہ السلام الہی نمائندے ہیں، پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ یزید جیسے پلید فرد کی بیعت کر لیتے؟ آپ نے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے مدینے سے سفر کا آغاز کیا اور منزل بمنزل یزید کے سیاہ کارناموں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، یزید کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا بیعت سے بچنے کے لیے آپ کربلا کا رخ کرتے ہیں اور ذلت آمیز بیعت پر خونی قیام کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس علم کو بلند کیا وہ صداقت، شجاعت اور ایمان باللہ کا علم تھا، جس میں تمام خوبیاں موجود تھیں۔ کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کے ساتھ ایسے نگینے تھے جو ہر لحاظ سے کامل تھے۔ وہ اپنے آقا پر اللہ کی خاطر جان نثار کرنے کو تیار تھے۔ امام عالی مقام نے بھی ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور وہ ایک ایسا مقام پا گئے جو ابدی سرخ رو رہنے کا مقام ہے۔ کربلا حق و باطل کا ایک ایسا معرکہ ہے جس نے قیامت تک ایک ایسی فصیل کھینچ دی ہے جو حق کے راستے کی روشن مثال بن گئی، اور یزید قیامت تک رسوا رہے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسے فرد کو قتل کیا ہے جو اپنے زمانے کا با ایمان ترین، متقی ترین اور کامل ترین انسان تھا، جو نواسِ رسول، دل بند علی و بطول تھا۔ خدا کا درود و سلام ہو حسین ابن علی پر، لبیک یا حسین۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
مجرائے جس منہ سے کے پردیس میں کیا کیا
سامعین، ابھی آپ ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا. سامعین، پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام ایک مرتبہ پھر قبول کیجیے. اور آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پہلے کچھ اخبارات کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ اطلاعات یورپ کی نئی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایران. نیو یارک ٹائمز، مغربی نیو یارک میں چاقو سے حملے کا نشانہ بننے کے بعد سلمان رشدی وینٹیلیٹر پر. العربی الجدید کی سرخی ہے، چینی صدر غیر ملکی دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، بائیڈن سے ملاقات بھی متوقع. سمعین، اب کچھ تفصیل خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. روزنامہ جامع جم، ہم فوری طور پر ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے تیار ہیں، امریکی وزارت خارجہ کا دعویٰ. امریکی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں فوری واپسی کے لیے تیار ہیں. امریکی وزارت خارجہ نے ایٹمی معاہدے سے ٹرمپ حکومت کے غیر قانونی طور پر باہر نکلنے کا ذکر کیے بغیر دعویٰ کیا کہ ایران کو ان امور سے دستبردار ہونا چاہیے جو ایٹمی معاہدے کے دائرے سے باہر ہیں. امریکی وزارت خارجہ کا یہ دعویٰ ایسی حالت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جب ایرانی حکام نے اعلان کر دیا ہے کہ جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں وہ ایٹمی معاہدے کے دائرے سے باہر نہیں ہیں. اس سلسلے میں اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے بھی کہا ہے کہ ایرانی وفد نے دوسرے فریقوں کے سامنے جو مسودہ پیش کیا ہے وہ پوری طرح سے جے سی پی او اے کے دائرے میں ہے اور ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کسی بھی چیز پر اتفاق نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ایران نے اس مسودے میں ایٹمی معاہدے سے ہٹ کر کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے. روزنامہ الزمان کی سرخی ہے، عراق میں بحران، صدر دھڑے اور کوارڈینیشن فریم ورک کے مظاہرے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمعے کو صدر دھڑے اور کوارڈینیشن فریم ورک کے حامیوں نے مظاہرہ کیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقتدہ صدر اور انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں ان کے مخالفین کے درمیان اختلافات بدستور قائم ہیں. رپورٹوں کے مطابق فریقین میں سیاسی تصادم بڑھ گیا ہے اور اس میں پیچیدگی بڑھتی جا رہی ہے، تاہم تشدد نہیں ہوا ہے. صدر دھڑا پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ کوارڈینیشن فریم ورک پارلیمنٹ کے اجلاس کے بغیر پارلیمنٹ کی تحلیل کو مسترد کر رہا ہے. صدر دھڑے کے حامی تقریباً دو ہفتوں سے پارلیمنٹ کی عمارت کے پاس دھرنے پر بیٹھے اور ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ تحلیل کیے جانے کے ان کے مطالبے کو تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا. صدر دھڑے کے مظاہرے کے ساتھ ہی کوارڈینیشن فریم ورک کے حامیوں نے بھی جمعے کو مظاہرہ کیا، جس کے پیش نظر بغداد میں سخت حفاظتی انتظامات تھے. دراصل کوارڈینیشن فریم ورک صدر دھڑے سے ہٹ کر حکومت کی تشکیل کا خواہاں ہے. صدر دھڑے کے اراکین پارلیمنٹ نے استعفے دے دیے ہیں. اور اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ منصف، یوم آزادی سے قبل دہلی میں اسلحے کی بڑی کھیپ ضبط. روزنامہ جن ستا، ہر گھر پر قومی پرچم نہیں بھگوا جھنڈا لگایا جائے، یتی نرن سنگھ دھند. روزنامہ جسارت، جلد انتخابات کے لیے شہباز شریف اور عمران خان سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں صدر مملکت. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے کہ نتیش کمار بدل سکتے ہیں 2024 کے الیکشن کا رخ. اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان کے انتخابی نقشے کے تین اہم بیلٹوں کے جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بی جے پی کا پورے سیاسی منظرنامے پر مکمل غلبہ ہے. اب این ڈی اے نام کا ہی بچا ہے. 2024 کے انتخابات اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوں گے. دراصل بہار میں ہوئے تخت پلٹ نے ملک کا سیاسی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ہے. عین ایسے وقت میں 2024 کے بارے میں تسلیم کر لیا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے اور اسے روپ میں پیش بھی کیا جا رہا ہے، ٹھیک ایسے وقت میں جب صدر اور نائب صدر کے عہدوں کے چناؤ میں ہار کے بعد اپوزیشن پارٹی کے کاندھے جھک گئے تھے۔ بہار کے واقعات نے ظاہر کر دیا ہے کہ میدان ابھی کھلا ہوا ہے، بازی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں، ادارے ہماری قوت، متنازع نہیں بنانا چاہیے، شیخ رشید۔ اخبار لکھتا ہے کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عدم اعتماد کے بعد اب میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، سیاستدانوں کو بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، ادارے اور عدلیہ ہماری قوت ہیں، انہیں متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ اکتوبر نومبر میں الیکشن کے بیان پر قائم ہوں، الیکشن میں تاخیر بیوقوفی ہوگی، سیاسی نفرتیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گئی ہیں، ملک سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے، انتقام کی سیاست اپنے انجام کو پہنچے گی جس سے سب لپیٹ میں آئیں گے، اس سے بچیں۔ آصف علی زرداری صرف سندھ کی حد تک سیاست کرتے ہیں۔ جمعہ کو راولپنڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن کی تاریخ دیں تو پھر سب کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، تمام طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو تباہی سے بچائیں۔ 14 کروڑ نوجوانوں کی جیب میں موبائل فون کی صورت میں کلاشن کوف ہیں۔ سمین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف پہنچا۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی شام کی نشریات کا آخری پروگرام خلقت کی رانائیاں، اور سامعین، اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں، اور سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوب تر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے؟ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیشرفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سنت کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے، انبیاء کے واضح و شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
Thank you.